السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فيذرها قاعا صفصفا، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. سامعین محترم، ترجمہ قرآن کی اس محفل میں الحمدللہ سورہ طٰہٰ ہمارے زیر مطالعہ ہے. سورہ یونس سے سورۃ المومنون تک یہ 14 مکی سورتوں کا مطالعہ چل رہا ہے الحمدللہ، ایک طویل مکی قرآن کا. اس میں یہ سورہ طٰہٰ کا ہم نے کل مطالعہ شروع کیا، اور تمہید میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورۃ طٰہٰ میں قصص النبیین کے انداز میں، جس طرح سے قصہ یوسف ہم نے پڑھا تھا علیہ السلام سورہ یوسف میں، بالکل اسی طرح اسی انداز میں سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان کے 3 ادوار الحمدللہ وہ ہمارے سامنے آئے. یعنی کس طرح سے یہ پیدائش سے مدین تک کا جو سفر تھا، پھر مدین سے واپسی، اور پھر ہجرت کا معاملہ، ظہور نبوت درمیان میں وہ ہوئی، اور پھر یہ ہے کہ ہجرت سے اور وفات تک کے معاملات، یہ 3 ادوار ان کے الحمدللہ کل کی نشست میں ہمارے سامنے آئے. ابھی جو 6 رکوع جس سے ہم آغاز کر رہے ہیں، آیت نمبر 105 ہے. اس میں مشرکین کا ایک طنز انہوں نے جو کیا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں ہمارے سامنے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ بالکل یعنی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، اور روئی کے گالوں کی طرح یہ اڑتے پھریں گے. تو بہرحال یہ طنز انہوں نے کیا کہ بھئی اتنے بڑے پہاڑ کیا قیامت جب آئے گی تو یہ گر پڑیں گے اور یہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. تو اس کا جواب وہ دیا جا رہا ہے اس اگلی آیت میں، ابتدا میں فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق دریافت کرتے ہیں. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَصْفًا، تو نبی آپ فرمائیے کہ میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور پھر اسے یعنی زمین کو ایک ہموار میدان وہ کرے گا، یعنی کر کے چھوڑے گا. اور اسی یعنی زمین پر میدان حشر ہے کہ جو اللہ کو قائم کرنا ہے. لہٰذا اس کے جو کرسٹ اینڈ ٹرفس ہیں وہ نشیب و فراز بالکل وہ کوٹ کوٹ کے برابر کر دیے جائیں. وہی بات آگے آ رہی ہے کہ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، آپ نہ اس میں کوئی کجی نہ ہمواری دیکھیں گے نہ کوئی بلندی دیکھیں گے، یعنی یہ سارے نصیب و فراز بالکل برابر کر دیے جائیں گے. یومئذ یتبعون الداعی، اس دن وہ سب ایک پکارنے والے کی پکار کے پیچھے چلیں گے. لا عوجا، اور اس کی آواز میں کوئی کجی نہ ہوگی. وخشعت الاصوات للرحمن، اور اللہ کے سامنے تمام آوازیں وہ پست ہو جائیں گی. فلا تسمعوا الا ہمسا، اور بس اے نبی آپ صرف سرگوشیوں کی آوازیں ہیں کہ جو سنیں گے. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اب 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن روز قیامت جو شفاعت حق کا تصور ہے وہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. ایک شفاعت باطلہ کے تصورات ہمارے معاشرے میں یہ ہیں کہ بھئی اس دن اندھیر نگری چوپٹ راج ہوگا، کوئی بھی کھڑا ہوگا، کسی کی بھی سفارش وہ کرا کے اور اسے جہنم سے جنت میں لے جائے گا. یہ شفاعت باطلہ کے عقائد ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. ہاں شفاعت ہونی ہے روز قیامت، لیکن اس کا صحیح تصور وہ یہ ہے کہ جو 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. فرمایا کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، پہلے تو کیٹیگوریکل منع کر دیا گیا کہ اس دن کوئی شفاعت نفع نہ دے گی. ہاں اب ایکسپشن یہ ہے، 2 چیزیں ہیں کہ جو یہاں بیان ہو رہی ہیں کہ الا من اذن له الرحمن، مگر وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے. یعنی کون شفاعت کرے گا، یہ پرمیشن کون دے گا، اللہ سبحانہ و تعالی. نمبر دو, ورضی لہ قولا, اور جس کے لیے وہ شفاعت کو پسند کر لے, یعنی وہ شفاعت کرنے والا وہ کس کی شفاعت کر سکے گا, یہ بھی اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے. اس کو یعنی مثال سے بڑی اچھی طرح سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جس طرح سے یونیورسٹیز میں کانووکیشنز ہوتے ہیں تو اس میں ڈگریز وہ دی جاتی ہیں اور پرائز جو ہے وہ دیے جاتے ہیں, تو یہ سارا جو پرائز ہیں اور ڈگریز ہیں یہ وی سی بھی دے سکتا ہے, کیونکہ اسے تو پورا رزلٹ ہے کہ جو کہ پہلے سے پتا ہے کون فرسٹ ہے سیکنڈ تھرڈ اور جو بھی جس کے گریڈز ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ وی سی نہیں دیتا, بلکہ کیا کیا جاتا ہے کہ کچھ چیف گیٹس ہیں کہ جو کہ باہر سے بلائے جاتے ہیں, کوئی گورنرز اعلی شخصیات کو بلایا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ یہ کام سپرد کیا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے پھر یہ ڈگریز ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس کو دی جائیں, ان کا احترام اور اکرام وہ کیا جاتا ہے, گیسٹ کے طور پر بلایا جاتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ کال کر کے اور وہ پھر گفٹس ہیں کہ جو کہ دیتے ہیں, ڈگریز دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. لہٰذا یہ بالکل کیفیت یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا اکرام فرمائیں گے کہ بھئی آپ کھڑے ہو جائیں, آپ شفاعت کیجیے, فلاں جو ہے وہ شفاعت کرے. جس طرح سے حدیث میں چند جو بے شخصیات کے حوالے سے شفاعت کا تذکر آتا ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ آپ کھڑے ہوئیے, اور پھر اللہ تعالیٰ جس کے لیے پسند فرمائیں گے انہیں کے لیے وہ شفاعت کر سکیں گے. یہ نہیں کہ بس اپنی مرضی سے اندھیر نگری چوپٹ راج ہو کہ انسان جو ہے وہ پوری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزار کے گیا, اور یہ ہے کہ بس وہاں پر جو ہے وہ کالے گورکھ دندوں پر یہ اولیاء اور فلاں فلاں جو ہے وہ ہمارے پردے ڈال کر ہمیں بچا کے لے جائیں گے. یہ بالکل یعنی تصور صحیح نہیں ہے, یہ شفاعت باطلہ کا عقیدہ ہے. اب یہ کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, یعنی شفاعت تو دنیا میں کسی اتھارٹی کی لا علمی کی بنیاد پر ہوتی ہے. یعنی کسی اگر تھانے دار نے پکڑ لیا ہے کسی کو ہمارے محلے کے بندے کو, تو جو بھی شرفا ہیں علاقے کے وہ جاتے ہیں اور تھانے دار سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو پتہ نہیں یہ تو بڑا ہمارا شریف آدمی علاقے کا, تو آپ اس کو چھوڑ دیں, تو وہ ان کے احترام میں چھوڑ دیتا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے. یہ تو اتھارٹی کی لا علمی کی بنیاد پر ہم یہ شفاعت وہ کرا کے اس بندے کو لے آتے ہیں. لیکن کیا خیال ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کوئی جا کے یہ کہہ سکے گا کہ اللہ آپ کو یہ علم نہیں تھا, معاذ اللہ کہ یہ شخص جو جہنم کے لیے آپ نے مختص کر دیا یہ تو بڑا شریف تھا اور ہم اس کی شفاعت کرتے ہیں, آپ کے علم میں نہیں ہے, یہ بہت شریف آدمی. تو کیا خیال ہے یہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا روز قیامت؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو سینوں کے رازوں تک سے واقف ہیں, تو فرمایا کہ اجازت اللہ دے گا, اور کس کے لیے شفاعت وہ کر سکیں گے یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اس لیے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, کہ وہ جانتا ہے اللہ کہ جو ان کے آگے جو پیچھے, کیا وہ آگے بھیج رہے ہیں تو اسے آخر جمع کر رہے ہیں, اور کیا اپنے اعمال کے اثرات وہ پیچھے چھوڑ رہے ہیں, کیا وہ دنیا میں کماتے رہے. تو لہٰذا یہ سب اللہ جانتا ہے. ولا یحیطون بھی علما, اور وہ اپنے علم میں سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. وانت الوجوہ للحی القیوم, اور چہرے جھک جائیں گے اس ہستی کے سامنے کہ جو الحی ہے از خود زندہ ہے اور وہ دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے. وقد خواب من حمل ظلما, اور نامراد ہوا وہ کہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا. اللہ تعالیٰ اس ظلم سے اور شرک کی ہر قسم سے, گناہ کی ہر صورت سے ہماری حفاظت فرمائے. لیکن اس کے برعکس فرمایا کہ ومن یعمل من الصالحات, وہ کہ جس نے نیک عمل کیا, وہو مومن, ہاں بشرط یہ کہ وہ مومن ہو, فلا یخاف ظلما ولا حزما, تو نہ اسے کسی کا خوف ہوگا نہ کسی نقصان کا. وکذالک انزلناہ قرآنا عربیا, اور اسی طرح ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی قرآن ہے کہ جو نازل کیا ہے. وصرفنا فیہ من الوعید, اور ہم نے اس میں طرح طرح سے وعدے وعید ہیں کہ جو کہ بیان کر دیے ہیں. لعلہم یتقون, کہ تاکہ وہ تقوی گزار ہوں, او یحدث لہم ذکرا, یا وہ ان کے لیے کوئی نصیحت جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. فتعال اللہ الملک الحق, سو اللہ بہت ہی بلند اور برتر ہے, وہ حقیقی بادشاہ ہے. ولا تعجل بالقرآن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے جو ایک اجلت کا معاملہ تھا, خاص طور پر قرآن اور وحی کو ریسیو کرتے وقت, یہ محبت ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے, کہ جب حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے تو آپ تیزی کے ساتھ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ تاکہ دوبارہ سے وہ دوسری وحی لے کر آئیں. لہذا فرما دیا گیا کہ یہ قرآن کے معاملے میں اس کو یاد کرنے میں آپ ہرگز جلدی نہ کریں. سورہ قیامہ بھی ہم پڑھ لیں گے کہ اس کا یاد کرا دینا, اس کا یعنی حفظ کرا دینا, اس کا بیان کرا دینا, قرآن کا جمع کر دینا, یہ سب اللہ کے ذمے ہے, آپ اس میں جلدی نہ کیجیے. ولا تعجل بالقرآن, یعنی بھی آپ قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے. من قبل ان یغزی الیک وحیہ, اسے قبل کہ آپ کی طرف پوری کی جائے اس اللہ کی وحی. وقر رب زدنی علما, ہاں آپ یہ دعا ہے کہ جو کرتے رہیے کثرت کے ساتھ, بڑی پیاری دعا ہے کہ جو کہ بچپن سے ہمیں الحمدللہ یاد بھی ہوتی ہے اور سکھائی بھی جاتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو یہ دعا انسانیت کو سکھائی گئی کہ وقر رب زدنی علما, آپ تو اپنے رب سے یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے زیادہ کر دے علم کے اعتبار سے. یہ علم جو ہے وہ روشنی ہے انسان کے اندر, ایک یعنی طرفو ہے کہ جو کہ اس کے باطن کو روشن کرتا ہے, اس کا ظاہر روشن ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائے, ہمیشہ علم نافع کی دعا اللہ تعالی سے کرنی چاہیے. اب اس کے بعد قصہ آدم ابلیس, وہ چھٹی مرتبہ قرآن مجید میں ہمارے سامنے آ رہا ہے, کل سات مرتبہ آنا ہے, یہ چھٹی مرتبہ ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ أَهَيْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَا, اور ہم نے اس سے قبل آدم علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا, اور وہ حکم یہ تھا کہ بھئی یہ درخت جنت میں آپ رہیں زوجہ کے ساتھ, اور صرف ایک درخت کے قریب مت جائیں, اس کا پھل نہیں کھائیے گا, باقی آپ جہاں سے چاہیں باغ فراغت جو ہے وہ کھائیں پئیں, لیکن ایک درخت سے منع کر دیا گیا. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے اس سے قبل آدم علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا, فنسیہ, تو وہ اس حکم کو بھول گئے, شیطان کے بہکاوے میں آ کے پھر وہ درخت کا پھل کھایا گیا. ولم نجد لہ عزما, ایک اہم بات اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں یہاں پر, کہ جو پہلے قصہ آدم ابلیس میں وہ یہ وجہ جو ہے وہ نظر نہیں آئی, یہاں پر خاص یہ نقطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ولم نجد لہ عزما, لیکن ہم نے آدم علیہ السلام میں کوئی نافرمانی کا عزم نہیں پایا. یعنی جس طرح سے شیطان نے غلطی کی تو وہ ڈٹ گیا اور اللہ ہی کو اس نے جو ہے وہ بغاوت کا اعلان کر دیا کہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا میں تیرے بندوں کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا. لیکن آدم سے غلطی ہوئی علیہ السلام, تو اللہ فرمانے کہ ان میں کوئی ہم نے عزم نہیں پایا تھا غلطی کا, خطا کا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور یاد کرو کہ جب ہم نے فرمایا فرشتوں سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, بس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, ابا, اس نے انکار کیا. یہ اللہ کے احکامات سے انکار جو ہے وہ ابلیسیت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جو ہے وہ محفوظ فرمایا. یہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ یہ قصہ آدم ابلیس سے ہمارے سامنے یہ واضح احکامات رکھنا چاہ رہے ہیں کہ ابلیسیت کو پہچانو اور انسانیت کو پہچانو. ابلیسیت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے آنے کے بعد انسان انکار کرے, اور انکار کی دو صورتیں ہیں, یا تو زبان سے انکار کرتا ہے یا عمل سے انکار کرتا ہے. آج امت مسلمہ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم زبان سے تو مانتے ہیں لیکن عمل سے جو ہے وہ انکار کی کیفیت ہے, کہ جو الا ماشاء اللہ اکثریت کا معاملہ وہ یہ ہوتا ہے. تو اس نے انکار کیا, فقلنا یا آدم, تو بس ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام, ان ھذا عدو لک ولزوجک, بے شک یہ جو ابلیس ہے شیطان, یہ آپ کو اور آپ کی زوجہ کا دشمن ہوگا. فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا, تو یہ آپ کو اس جنت سے نہ نکال دے تو پھر یہ کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں. ان لک اللہ تجوع فیھا ولا تعرا, بے شک آپ کے لیے جنت میں تو اس وقت یہ معاملہ ہے کہ نہ آپ کو بھوک لگتی ہے اور نہ آپ کو کسی لباس کی ضرورت ہے. وَأَنَّكَ لَا تَزْمَعُ فِيهَا وَلَا تَزْحَى, اور یہ کہ آپ نہ پیاسے یہاں رہیں گے اور نہ دھوپ میں تپیں گے. یعنی اگر آپ کو یہاں سے نکال دیا گیا, آپ یہاں سے نکل جائیں گے, تو پھر یہ ساری چیزیں ہیں کھانے پینے کی جو آپ کو خود کرنے پڑیں گے. اور یہ کہ یہاں تو معاملہ یہ کہ نہ آپ کو پیاس لگتی ہے اور نہ کوئی دھوپ ہے تپش ہے. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ, پھر ہوا کیا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا. قال آدم, اس نے کہا ابلیس نے کہ اے آدم, هل ادلک علی شجرۃ الخلد, هل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا, تو ابلیس نے کہا, اب یہ سبز باغ دکھایا ابلیس نے آدم علیہ السلام کو, اما حوا سلام علیہ کو, کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس درخت کی طرف کہ جو ہمیشگی کا درخت ہے. یعنی اس نے پٹی یہ پڑھائی کہ یہ وہ درخت ہے کہ جس کا پھل تم کھا لو گے تو کبھی موت نہیں آئے گی, اور یہ تمہاری جنت کی جو بھی بادشاہت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. وملک لا یبلا, اور وہ بادشاہت کے جو کہ زوال پذیر نہ ہو. فاکلا منہا, پس ان دونوں نے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس درخت کا پھل کھایا، تفصیلات ہم سورہ آراف میں پڑھائے ہیں، فبدت لہما سوآتہما، تو ان پر ان کی شرم گاہیں اس درخت کا پھل کھانے سے ظاہر ہو گئی، وتفقا یکصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ دونوں اپنے جسم کے اوپر جنت کے پتوں سے اپنی پوشیدہ جو بھی ستر کی چھپانے کے لائق چیزیں تھیں ان کو ڈھانپنے لگے، یہ وہ حیا ہے کہ جو انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ وعصا آدم ربہ فغوا، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا حکم ٹال دیا اور وہ جذبات میں بہہ گئے، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، پھر ان کے رب نے انہیں رحمت سے چن لیا کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی فوراً، اور یہ ہے کہ اپنے جو بھی یہ ظلم کیا اس پر جو ہے وہ معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رحمت سے ان کو ان کے رب نے چنا اور پھر ان پر رحمت سے توجہ فرمائی اور انہیں راہ دکھائی، ہدایت دی۔ قالا بتا منہا جمیا، تو اب اللہ نے فرمایا کہ اب تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، بعدکم لبعد عدو، اسی طرح سے تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہو گئے، یعنی یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کرانا تھا، عارضی جنت میں رکھا گیا، شیطان کو اس میں رسائی دی گئی اور آدم علیہ السلام انسان کو یہ بتایا گیا کہ بھیجا تو تمہیں جانا ہے زمین پر خلافت عرضی کے لیے، یہ شیطان کس طرح سے تمہیں بہکائے گا، یہ ایک عملی نمونہ دکھانا تھا عارضی جنت میں رکھ کر، وہ دکھا دیا گیا اور اب فرمایا گیا کہ اب تم جاؤ زمین میں اتر جاؤ، خلافت عرضی تمہارے لیے ہے لیکن یہ شیطان اسی طرح سے تمہیں بہکائے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب جب میری طرف سے میرے پاس سے ہدایت تمہارے پاس پہنچے، یہ وہ ہے یعنی علم ہدایت، علم وحی، قرآن و سنت، فرمایا فمن اتبع ہدایا، اور جس کسی نے بھی میری اس ہدایت کی پیروی کی، فلا یضل ولا یشقا، تو نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ یعنی بدبخت ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 124 سے اور 126، یہ تین آیات ہیں اور اس میں قرآن سے اعراض کی جو سزا ہے، دنیاوی سزا بھی اور اخروی سزا بھی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ ان آیات کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں قرآن سے کے حوالے سے اپنا جائزہ انالیسس خود لینا ہے کہ میرا تعلق اس قرآن مجید سے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو سزا دنیا اور آخرت کی تجویز کر رہے ہیں قرآن سے اعراض کی، وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے آج ہی، اللہ تعالیٰ یعنی یہ قرآن مجید 14 سال پہلے نازل ہوا، قرآن مجید ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اپنے ایک آئینے کے طور پر اس کو دیکھنا ہے۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جس کسی نے بھی میرے اس ذکر سے، اس قرآن سے اعراض کیا، فإن له معیشة ضنقا، تو دنیا کی سزا تو اللہ یہ تجویز کر رہے ہیں اس کے لیے، فرما رہے ہیں کہ بے شک میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ یہاں معیشت تنگ ہونے سے مراد مفسرین نے دو لی ہیں کہ واقعتاً اس کی معیشت تنگ ہو جائے، بلونیئر ملونیئر تھا، لیکن یہ کہ آسمان سے پاتال پہ اللہ تعالیٰ پٹک دے کچکول لے کر اس کو جو ہے وہ پھرتا پرے مانگتا پھرے، یہ کیفیت بھی ہے کہ جو کہ ایک اس کا اظہار اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی واقعی معیشت کو تنگ کر دے۔ لیکن ایک دوسری رائے یہ بھی ہے کہ مال بہت ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس کا سکون دنیا میں اللہ تعالیٰ تباہ کر دے گا، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ جو سکون ہے یہ نہ مال سے حاصل ہوتا ہے اور نہ جو ہے یہ اقتدار سے حاصل ہوتا ہے نہ شہرت سے حاصل ہوتا ہے، یہ سکون جو ہے اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ایک شے اتاری ہے، یہ قرآن مجید، یہ سکون تسکین اس اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ ملتا ہے۔ ہم سورہ رات میں پڑھا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو جو اطمینان ہے وہ تو اللہ کے اس ذکر سے ہے کہ جو کہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ جھوٹی ہے ہر ایک مسرت روح اگر تسکین نہ پائے، روح کی تسکین کا جو سامان ہے یہ قرآن مجید ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک اس کا مفہوم یہ لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سکون کو برباد کر دیں گے، مال و دولت بہت ہوگا لیکن راتوں کی نیندیں حرام ہوں گی، سلیپنگ پلز لے کے جو ہے وہ سورا ہوگا راتوں میں، اور فرمایا کہ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور ہم اسے روزے معاشر اندھا کھڑا کریں گے، یہ ہے قیامت کی سزا۔ اب جب وہ شخص اندھا کھڑا ہوگا تو وہ بڑی حیرت سے اللہ سے فرمائے گا کہ قال ربی لما حشرتنی اعمی، وہ کہے گا کہ اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں کھڑا کیا آج قیامت کے دن، وقت کنت بصیرا، میں تو اچھا بلا دیکھتا تھا، دنیا میں کیا کیا نظارے میں نے نہیں کی ہے، کیا کیا لذات میں نے نہیں دیکھی ان آنکھوں کے ذریعے سے، آج تو نے مجھے اندھا کھڑا کیا۔ اب ذرا جواب سنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ فرمائیں گے کہ اسی طرح سے دنیا میں میری آیات تجھ تک پہنچی تھیں، آئیں تھیں میری آیات، تو نے میری آیات کا مطالعہ کیا تھا، انبیاء کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے میرے یہ احکامات پہنچے، میرے نیک بندوں کے ذریعے سے یہ احکامات پہنچے، قرآن مجید کے احکامات تیرے سامنے آئے، فنسیتھا، تیری روش یہ تھی کہ تو نے ان کو بھلا دیا، اس کو کوئی ویٹج نہیں دی تو نے قرآن کو، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح ہم آج تجھے جو ہے وہ بھلا دیں، جس طرح سے میرے اس ذکر سے تو نے اعراض کیا بھلا دیا، آج میں بھی تجھے اسی طرح سے جو ہے وہ بھلا دوں گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ روز قیامت اللہ تعالی ہماری طرف سے صرف نظر کر لیں، ہمیں جو ہے وہ بھلا دیں، تو بندہ کہاں بچے گا، وہ تو مارا گیا۔ تو یہ ہے وہ سزا دنیاوی کہ معیشت کا تنگ کر دینا، یا تو واقعتاً بینکرپسی کا معاملہ ہو جائے، یا یہ ہے کہ اس کا سکون برباد کر دیا جائے، اور آخرت میں جو ہے وہ اندھا کھڑا کیا جانا۔ یہاں پر بس تھوڑا سا انالیسس ہم اپنا کریں، اپنا جائزہ لے لیں، احساس زیاں اسی دنیا کی ساعتوں میں جو سانسیں باقی ہیں اس میں ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان مبارک کی ساعتیں بڑی مبارک ساعتیں، اس میں دعائیں عزم وہ ہمیں کرنا چاہیے، آگے جو بھی زندگی اللہ نے بخشی ہے، ورنہ تو کتنے سارے ساتھی ہیں کہ جو کہ ہمارے ساتھ یعنی رمضان سے پہلے موجود تھے یا پچھلے رمضان میں تھے، ہمارے اعضاء و اقارب، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں، کچھ نہیں پتا زندگی کا، لیکن وہ بڑی مبارک ساتھی ہیں کہ جو قرآن کی خدمت میں جو ہے وہ گزر جائیں، اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا تو کم از کم ہم کر سکتے ہیں نا۔ باقی تو یہ پلیٹ فارمز میں بار بار وہ تذکرہ کر رہا ہوں، کرتا بھی رہوں گا، میں تو انشراء صدر کے ساتھ اس کی دعوت دیتا ہوں جہاں کہیں بھی الحمدللہ یہ موقع ملتا ہے، کیونکہ میری زندگی کے لیے تو یہ بہت ہی بنیادی وہ کورس رہا ہے قرآن کو سیکھنے کے حوالے سے، رجوع القرآن کورس۔ اللہ سے توفیق مانگی، بہت سارے ساتھیوں کی تڑپ میں محسوس کر رہا ہوں، ماشاءاللہ وہ سوالات آ کے کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کس طرح سے اس کو جوائن کیا جا سکتا ہے، تفصیلات جو ہے وہ پوچھی جا رہی ہیں، بہت مبارک۔ میں کم از کم یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی یعنی مارننگ کورس ہے، فریش آرز اس لیے رکھے ہیں کیونکہ یہ وہ علم ہے کہ جس کے لیے فریش مائنڈ چاہیے، لہٰذا ہم نے مارننگ آرز ہیں کہ جو کہ فریش رکھے ہیں، قربانی ہے کہ جو کہ واقعتاً اس میں لگنی، اور الحمدللہ ایسی ایسی داستانیں کہ میں مختصر وقت میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، یعنی ڈاکٹرز، انجینئرز، پڑھا لکھا طبقہ الحمدللہ، وہ ڈاکٹر صاحب کی اس دعوت پر لبیک اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب تو بھیک مانگا کرتے تھے، یہ الفاظ ہیں ڈاکٹر صاحب کے، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں آپ سے آپ کے بچوں کی بھیک مانگتا ہوں، کیونکہ جو بھی دائی ہوتا ہے وہ بھکاری ہوتا ہے، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے جو ہے وہ انسان بچ جائے اور اللہ کا یہ بندہ بچ جائے، یہ رہنمائی اس کے لیے کوئی مضامین اس کے سامنے آ جائیں، قرآن کے احکامات وہ سمجھ لے، قرآن کی زبان سمجھ لے، کہ جو کہ اللہ کے رسول کی زبان تھے، اہل جنت کی یہ عربی جو ہے وہ زبان ہوگی انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے میں تو یہ عرض کروں گا کہ ہمت توفیق اللہ کی طرف سے ہوگی، ایک عرض اللہ تعالیٰ اندر بندے کے دیکھنا چاہتا ہے، تڑپ دیکھنا چاہتا ہے۔ 23 مئی سے انشاءاللہ یہ کورس ہے کہ جو کہ آغاز ہو رہا ہے عید الفطر کے بعد، 23 مئی، نوٹ کیجئے گا، اور انشاءاللہ جو بھی مواد ہے وہ مکتبے پہ اویلیبل ہے، خواتین کا الحمدللہ با پردہ انتظام ہوتا ہے، عمر کی قید وہ اس طرح سے ہے کہ کم از کم میٹرک، اگر ذہین بچہ ہے تو میٹرک، ورنہ اس سے اوپر انٹر سے جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ 70-75 سال 80 سال کے بزرگ بھی جو کہ یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ بزرگوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی آمد اس عمر میں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سمجھ دے دی ہے کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے، یہ تو بہت مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوالٹی دیکھتا ہے کہ کس کیفیت میں بندہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے اس کو دوہرا اجر اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ملتا ہے۔ تو بزرگوں کو بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور نوجوانوں کو خاص طور پر کہ جن کے 15-20 سال جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، مطلب میں تو یہ عرض کروں کہ ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تیری کتاب کے لیے وقت نہیں تھا، یہ کوئی عذر جو ہے وہ وہاں پر نہیں چلیں گے، جو 15-20 سال دنیاوی تعلیم کے لیے جنہوں نے لگائے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے، اس دونوں عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، یہ قرآن سے اللہ کے اس ذکر سے اعراض کا نتیجہ کہ دنیا میں سکون برباد، معیشت تنگ، اور آخرت میں اس کو اندھا جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا، وہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا، میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسا، کہ اسی طرح سے دنیا میں میری آیات تجھ تک پہنچی تھی، تو نے جو ہے وہ ان کو بلا دیا، اس قرآن کو کچھ ویٹج نہ دی، دنیاوی تعلیم کتابوں کو تم نے چاٹ ڈالا، ہضم کر ڈالا، میری کتاب کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں تھا، لہذا میں آج اسی طرح سے تمہیں بھی جو وہ بھلا دوں گا. اللہ تعالیٰ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم اس کو بدلہ دیتے ہیں کہ جو حد سے نکل جائے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جو ایمان نہ لائے اپنے رب کی آیات پر، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ، اور یقیناً آخرت کا جو عذاب ہے وہ شدید ترین ہے، وَأَبْقَى، اور زیادہ دیر تک باقی رہنے والا ہے. اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، تو کیا اس حقیقت نے بھی انہیں ہدایت نہ دی کہ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے اس سے قبل کتنی ہی جماعتیں بستیاں ہیں کہ جو کہ ہلاک کر دیں، یمشون فی مساکنہم، وہ اپنے مساکن میں، گھروں میں، بستیوں میں چلتے پھرتے تھے، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اور البتہ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نبی آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی، یعنی مقرر جو بھی وقت ہے دنیا میں کتنا انسان کو رہنا ہے، لکان الزام و اجل و مسمى، اور معیار مقرر نہ ہوتی تو ضرور نازل ہو جاتا ان پر عذاب. فاصبر علی ما یقولون، پس نبی آپ جو یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجیے، یعنی آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں، کذاب کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ مجنون کہہ رہے ہیں، لہذا آپ اس پر صبر کیجیے. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اب نماز کے اوقات کی طرف اشارہ ہے کہ جو کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے. کب کب؟ فرمایا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے، یہ فجر اور عصر کی طرف، نماز فجر اور عصر کی طرف اشارہ ہو گیا. پھر فرمایا کہ ومن آناء الليل، اور کچھ رات کی گھڑیوں میں بھی آپ کیا کیجئے، فسبح، پس اس کی تسبیح کیجئے، یعنی رات کی گھڑیوں میں یہ مغرب عشاء اور نماز تہجد کی طرف اشارہ. واطراف النہار، اور دن کے کرانے یعنی دوپہر کے وقت، ظہر کے وقت، یہ نماز ظہر کی طرف اشارہ. لعلک ترضى، کہ تاکہ آپ راضی ہو جائیں، یعنی آپ کو تسکین حاصل ہو. ولا تمدن عینیک الی ما متعن به ازواج منہم، یعنی بھی آپ اپنی نگاہوں کو نہ اٹھائیں ان چیزوں کی طرف کہ جو ہم نے ان دنیا والوں کے جو بھی جماعتیں، گروہ ہیں، ان کو برتنے کے لیے دی ہیں، یہ دنیا کا ساز و سامان، اس کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں. آپ کے توسط سے یہ پوری امت کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ تم دنیا کے طالب مت بنو، آخرت کی طرف جو وہ تمہاری نگاہ ہونی چاہیے. ظاہرت الحیات دنیا، اور یہ دنیا کی زندگی کی جو آرائش اور جو ہے وہ زیبائش ہے اور کیا ہے، یہ تو برتنے کا سامان ہے، چار دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے. اور یہ جو دنیا سے تعلق اللہ کے رسول کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین آپ پر قربان ہوں، یعنی بخاری کی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کو چٹائی پر لیٹے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے آپ کے کمر مبارک پر جو ہے وہ نشان پڑ گئے تھے، تو تڑپ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تڑپ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ قیصر و کسرا کے اتنے عیش و آرام اور ان کے ٹھاٹ باٹ، اور آپ رحمت للعالمین، آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، آپ کی کمر پر چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے جو ہے وہ نشان پڑ گئے. ایک دوسری روایت میں صحابہ نے تڑپ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول، عرض کی کہ کیا ہم آپ کے لیے کوئی گدا جو ہے وہ اس کا بندوبست کر دیں، تو حضرت عمر سے تو فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ قیصر و کسرا ان کو دنیا مل جائے، یہ دنیا والوں کو دنیا مل جائے اور ہمیں آخرت مل جائے، کیا تم اس پر راضی نہیں؟ اور وہ جو صحابہ تڑپ کے انہوں نے گدا بچھانے کا نیچے ارادہ کیا اور پوچھا، ان کو فرمایا کہ بھئی مجھے تمہاری دنیا سے کیا کام، میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں کہ جو کہ ایک درخت کے سائے میں آ کے تھوڑا سا آرام کرتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو بھئی ہم تو اس دنیا میں مسافر کی طرح ہیں، ہماری منزل ہے آخرت، اللہ کی رضا. ہم اس سلوگن کو نہیں مانتے کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے، یہ بے تکا جو ہے وہ سلوگن ہے، منزل نہیں رہنما چاہیے. بھئی بندہ مومن کی تو منزل ہے آخرت، اللہ کی رضا، اور اس کے لیے یہ مسفر ہے کہ جو کہ وہ طے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے اللہ کی وہ رضا ہے کہ جو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے. ظاہرت الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کا بس آرائش اور اس کی زیبائش ہے، چمک دمک ہے. لنفتنہم فی، کہ تاکہ ہم اس میں انہیں آزمائیں. ورزق ربی کا خیر و ابقا، اور نبی آپ کے رب کا جو رزق ہے جو اس کا عطیہ ہے، اس کی جو نعمتیں ہیں جو آخرت میں اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں، وہ بہت بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے. وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پر قائم رہیں. یہ ہے اصل میں بندہ مومن کا شیوا، یعنی میری اور آپ کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے بس اس پیٹ کے پالنے کی ذمہ دار ہے، نہیں، اس سے آگے بڑھ کر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو جو ہے وہ بچائیں. او انفسکم واہلیکم نارا، سورۃ تحریم میں ہم پڑھ لیں گے، یہ ہماری ذمہ داری. اور اس کے لیے اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں. اور آج تو کیفیت بالکل الٹی ہے، فجر میں جو ہے وہ بچہ سو رہا ہے تو اس کے اٹھایا نہیں جا رہا کہ بھائی رات کو دو بجے آیا ہے اور بہت تھکا ہوا ہے، اگر اٹھا دیا فجر کے لیے تو نیند برباد ہو جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر چار بجے رات کی فلائٹ ہے تو اس کو ایک بجے اٹھا کے اور جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو تیاری کے لیے کہہ رہے ہوتے. تو بس اصل چیز کیا ہے کہ جہاں انسان جس چیز میں اہمیت محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے اہم ہے، اس کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے. ہاں یہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں تو اس کے لیے یہ طرز عمل ہے کہ جو معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے. آپ حکم دیجئے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی اس پر قائم رہے، اپنے عمل سے جو ہے وہ رول ماڈل بننا ہے گھر والوں کے لیے. لا نسلوکا رزقا، لا نسالوکا رزقا، اور اے نبی ہم آپ سے نہیں رزق جو ہے وہ یعنی رزق بلکہ ہم رزق دیتے ہیں، نہ تم سے رزق مانتے ہیں بلکہ نحنو نرزقک، ہم ہیں کہ جو کہ رزق دینے والے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، اور جو انجام خیر ہے وہ تو تقوی گزاروں کے لیے بہترین. اللہ تعالی ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرمائے. وقالوا لولا یاتینا بآیت من رب، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے کیوں نہیں لے کر آتے. اولم تاتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، تو کیا ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس وہ واضح نشانی کہ جس کا تذکرہ پہلے صحیفوں میں، کیا یہ ان کے پاس آنی چکی ہے؟ یعنی اشارہ قرآن کی طرف ہے کہ بھئی یہ اتنا بڑا معجزہ ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس ہاتھ میں آیا وہ اس کے لیے معجزہ ہو گیا. بھئی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ بڑا عصا موسیٰ. وہ عصا اگر آج میرے ہاتھ میں آ جائے معجزہ ہوگا؟ آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو کیا معجزہ ہوگا؟ نہیں. لیکن اللہ کے رسول کا معجزہ وہ اتنا عظیم معجزہ ہے کہ جس ہاتھ میں آیا اس نے قرآن کی تعلیمات کو سیکھا، عمل کیا، اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، معجزہ ہے کہ جو کہ آ جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑا معجزہ، کیا یہ نشانی ان کے پاس آنی چکی؟ یہ قرآن کی جن کا تذکرہ پچھلے صحائف میں ہے. ولو انا ہلکناہم بعذاب من قبل، اور اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے یعنی رسولوں کے آنے سے قبل کسی عذاب سے، لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تو یہ لازمن کہتے کہ اے ہمارے رب ہماری طرف تو نے کوئی رسول کیوں نہ بھیجا. تو یہ رسولوں کو بھیج کر ہم نے ان پر حجت تمام کی ہے. فنتبع آیاتک من قبل ان نزل ونغزا، تو ہم اس سے قبل کہ ذلیل و رسوا ہوں ہم تیری احکامات کی پیروی کرتے اگر رسول ہماری طرف آتا. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، کل متربش، سب ہیں کہ جو کہ منتظر ہیں. فتربسو، تو جاؤ تم بھی انتظار کرو. فستعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ من اصحاب الصراط السوی، کہ کون بالکل سیدھے راستے والا ہے. ومن اهتدى، اور کون ہے کہ جس نے ہدایت پائی. اللہ تعالی ہمیں اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرمائے. اب اس کے بعد سورۃ الانبیاء ہے، انہی مکی سورتوں کے تسلسل میں، سات رکوعوں پر مشتمل 112 اس میں آیات ہیں اور اس کے تین حصے ہیں. ابتدائی جو حصہ ہے وہ 47 آیات پر مشتمل ہے، ایمانیات ثلاثہ کا بیان ہے. پھر قصص الانبیاء کا معاملہ آئے گا انشاءاللہ، کچھ انبیاء کی قصص ہیں کہ جو کہ سامنے لائے جائیں گے. اور آخری جو حصہ ہے وہ ایمان بالآخرت پر مشتمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مورزون، اور لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت وہ قریب آ گیا اور وہ غفلت میں اس سے اعراض کرنے والے ہیں. یعنی قیامت کی جو سب سے بڑی علامت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، آپ کی بعثت ہے. یعنی متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بوئستو انا وساتا کہتین، کہ میں اور یہ قیامت وہ اس طرح سے جو ہے وہ بھیجے گئے، دو انگلیاں جوڑ کر آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ فرمائے کہ اتنے جو ہے وہ قریب قریب ہے میری آمد اور قیامت کا معاملہ. اسی طرح بہیکی کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا کی جو مثال ہے وہ اس کپڑے کی مانند ہے کہ جس کو اول تا آخر پھاڑ دیا گیا ہے اور اب صرف اس کے سرے پر ایک دھاگا ہے کہ جو کہ رہ گیا ہے جڑا ہوا، اور وہ انقریب وہ دھاگا بھی ہے کہ جو کہ ٹوٹا جاتا ہے، اور پھر وہ قیامت ہے کہ جس طرح سے وہ برپا ہوگی. تو اسی طرف یہ اشارہ کیا گیا کہ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت، وہ قیامت وہ قریب آ گئی. وہم فی غفلت مورزون، اور ان کا معاملہ یہ ہے لوگوں کا کہ وہ غفلت میں اعراض کرنے والے ہیں. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی. الا استمعوہ وہم یلعبون، مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے بے پرواہ ہو کے سنتے ہیں. لاہیت قلوبہم، ان کے دل غفلت میں ہیں. واسر النجم الذین ظلموا، اور ظالموں نے چپکے چپکے یہ سرگوشی وہ کی کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ محمد کیا ہیں مگر تم ہی جیسے جو ہے وہ بشر ہیں. یعنی کوئی شخص جب نبی کی دعوت سے مسافر ہوتا تو اس شخص کو اکیلے میں لے جا کے اس کے کان بھرتے کہ بھئی یہ محمد کا معاملہ تو ہم ہی جیسے انسانوں کی طرح ہیں، یہ کھاتے پیتے ہیں، یہ ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہیں، بارگننگ کرتے ہیں، یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں. افتأتون السحر، تو کیا تم ایک جادوگر کی پیروی کرو گے، اس کے پاس جاؤ گے. وانتم تبصرون، جبکہ تم دیکھتے ہو. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے ہر بات کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہوتی ہے. وہو سمیع العلیم، اور وہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. بل قالوا ازغاث احلام، کبھی انہوں نے کہا قریش مکہ نے، یعنی وہ خود بھی ایک بات پر قائم نہیں رہتے تھے، کبھی شاعر کہہ رہے ہیں، کبھی مجنون کہہ رہے ہیں، کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں، اور کبھی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بس کچھ پریشان خواب ہیں کہ جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد ہوتے ہیں. بل افترا، بلکہ اس نے خود ہی ہے کہ جو کہ اس قرآن کو گڑھ لیا. بل ہوا شاعر، ارے نہیں یہ تو بلکہ ایک شاعر معلوم ہوتے ہیں. فل یاتینا بآیت کما ارسل الاولون، پس وہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے کہ جیسے کہ پہلے انبیاء رسول ہیں کہ جو نشانیاں دے کر، معجزات دے کر بھیجے گئے. اب اس پر اللہ کا تبصرہ ہے کہ ما آمنت قبلہم من قرية اہلکناہا افہم یؤمنون، تو ان سے قبل کوئی بستی کہ جس کو ہم نے ہلاک کیا وہ نشانیاں معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے. افہم یؤمنون، تو کیا یہ کفار مکہ ایمان لائیں گے. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے رسول نہیں بھیجے نبی آپ سے پہلے مگر مرد ہی کو رسول بنا کر بھیجا، اور ہم ان کی طرف وہی بھیجتے ہیں. فاسألوا اہل الذکر، بس یاد رکھنے والوں سے جو ہے وہ پوچھ لیجئے. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اور ہم نے ان کے لیے رسولوں کے لیے ایسے جسم نہیں بنائے کہ وہ نہ کھانا نہ کھاتے ہوں. وما کانوا خالدین، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. یعنی دنیا میں انسان بستے ہیں، انسانوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا تاکہ انسانوں کے لیے وہ حجت تمام کر سکیں. تو لہٰذا ان کے جسم بھی ہوتے تھے اور وہ کھانا بھی کھاتے تھے، اور وہ نہ ہمیشہ رہنے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا دنیا میں. ہم صدقناہم الوعد، اور پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. فنجیناہم ومن نشا، پس ہم نے انہیں رسولوں کو بھی بچا لیا اور جس کو ہم نے چاہا. واہلکنا المصرفین، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کیا. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 10 ہے بڑی اہم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بات سامنے رکھ رہے ہیں کہ قرآن کا مطالعہ کرو، اس میں ہر کردار اور تمہاری جو تصویر ہے اس میں تمہارا بھی ذکر ہے کہ جو کہ موجود ہے. فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقینا ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارا ذکر ہے. تم اپنا ذکر اس قرآن میں تلاش کرو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ جس طرح سے ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی مدح بیان کرتے ہوئے کہ فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم، یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں تم سے پہلے لوگوں کی بھی خبریں موجود ہیں اور تمہارے آنے والے بعد والے لوگوں کی بھی اس میں جو ہے وہ خبریں موجود ہیں، پیشن گوئیاں موجود، تمہارا بھی اس میں جو ہے وہ ذکر موجود ہے. یعنی یہ ہے کہ ہر کردار، اللہ کے جو دین کے دوست ہیں ان کا بھی کردار اللہ نے اس میں بیان کر دیا، دین کے جو دشمن ہیں ان کی بھی خصلتیں اللہ نے بیان کر دیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس میں اپنی تصویر تم دیکھ سکتے ہو. منافقین کا کردار بھی کہ جو کلمہ گو مسلمان، عمل سے کوسو دور، لہٰذا جڑے کھوکھلی کرنے والے اسلام اور دین کی، ان کا بھی کردار اللہ نے واضح کر دیا. تو دیکھو اپنا، یعنی شکل دیکھو، اپنا آئینہ دیکھو، تصویر اپنی دیکھو، کون سی تصویر تمہیں نظر آتی. اللہ کے نیک بندوں کی تصویر اپنے لحاظ سے تم دیکھتے ہو تو شکر بجا لاؤ، فوراً سجدے میں گر جاؤ، یہی مطلوب ہے. لیکن اگر منافقانہ کردار تم اپنا دیکھ رہے ہو اس آئینے میں، کفر والی وہ خصلتیں دیکھ رہے ہو، تو یہی آئینے کا کام ہے کہ وہ داغ دھبے وہ صحیح تمہیں جتنے تمہارے اوپر ہیں وہی دکھاتا ہے، تاکہ اس کو صاف کر کے تم انسانیت کے سامنے جاؤ. تو افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وکم قسمنا من قرية كانت ظالمة، اور ہم نے کتنی ہی بستیاں پیس کر رکھ دی، ان کو ہلاک کر دیا، کہ جبکہ وہ ظالم تھی. یعنی نافرمان قوموں پر عذاب کا جو ہلا دینے والا انداز ہے اس کا تذکرہ ہے کہ ہم نے کتنی ہی بستیاں ہیں قسمنا، یعنی ان کو پیس کر رکھ دیا، جو کہ وہ کانت ظالما، کہ جبکہ وہ ظالم تھی. وانشانا بعدها قوما آخرین، اور ہم نے ان کے بعد دوسرے لوگ گروہ ہیں کہ جو کہ اور پیدا کیے. فلما احاسوا باسنا، اور جب انہوں نے ہماری عذاب کی آہٹ سنی، اذا هم منها يركضون، تو اسی وقت وہ اس اپنی بستی سے بھاگنے لگے. لا ترکزو، تو ان سے کہا گیا کہ اب مت بھاگو، ورجعوا الى ما اترفتم فی، پس واپس لوٹ آؤ ان آسائشوں کی طرف کہ جہاں تمہیں یہ آسائشیں دنیا میں تمہاری ان بستیوں میں دی گئی تھیں. ومساکنکم، اور اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹو. لعلکم تسالون، کہ تاکہ تم سے سوال کیا جائے، تم سے پوچھ گچھ کی جائے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اس وقت وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، پس برابر ان کی یہی پکار ہوگی یہاں تک کہ ہم نے انہیں بالکل کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کے ڈھیر کی مانند ہے کہ جو کہ کر دیا. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 16, 17 اور 18، یہ تین آیات آ رہی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ رہنمائی ہمیں دے رہے ہیں کہ بھئی یہ جو دنیا ہے نا، یہ کوئی کھیل تماشے کے لیے اللہ نے پیدا کی، اور یہ دنیا میں حق اور باطل اس کے درمیان ایک کشمکش ہے کہ جو کہ چل رہی ہے، اور نتیجہ پھر وہ کیا نکلتا ہے وہ ہمارے سامنے واضح کیا جا رہا ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان و زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے کھیل تماشے کے لیے. لو اردنا نتخذ لهوا، اور اگر ہم کوئی کھیل تماشے کے لیے کوئی کھلونا بنانا چاہتے، لتخذناه من لدنا، تو ہم اس کو اپنے پاس سے بنا سکتے تھے. لیکن یہ کائنات، یہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں، یہ تو حق کے ساتھ یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کی. ان کنا فاعلین، اگر ہمیں یہ کرنا ہوتا، کوئی کھلونا بنانا ہوتا، تو ہم بنا لیتے اپنے پاس سے. لیکن اب اصل میں اس کائنات میں ایک کشمکش ہے کہ جو کہ چل رہی ہے حق و باطل کے درمیان. ہوتا کیا ہے؟ بل نغذف بالحق علی الباطل، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم حق کو اٹھا کے باطل پر دے مارتے ہیں. فیدمغه، تو وہ حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے. فاذا ہوا ظاہر، اور وہ اس وقت بالکل نیز تو نابود ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ مارکر کے جو کہ چل رہا ہے ازل سے ابد تک، یعنی ابد تک یہ چلتا رہے گا. جس طرح سے شاعر کہتا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابیس، اور دنیا کو ہے پھر مار کر روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو لہٰذا یہ وہ مارکا ہے، مارکا حق و باطل کے جو کہ ازل سے ابد تک وہ چلتا رہے گا، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی تخلیق فرمائی ہے. اور اس میں بہرحال میرا اور آپ کا کیا کردار ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم حق کا ساتھ دینے والوں میں ہیں یا باطل کا ساتھ دینے والوں میں. یہ ہے اصل میں ان آیات کی رہنمائی. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، اور پھر وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، وہ بالکل باطل نیز تو نابود ہو جاتا ہے. ولکم الویل مما تصفون، اور تمہارے لیے اس میں خرابی ہے، ہلاکت ہے کہ جو تم گڑتے ہو بناتے ہو. ولہ من فی السماوات والارض، اور اسی کے لیے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. ومن عندہ لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون، اور جو اس یعنی وہ سرکش نہیں کرتے جو اس کے پاس ہے اس کی عبادت سے، یعنی جو اس کے پاس ہیں وہ سرکشی نہیں کرتے اس کی عبادت سے. ولا یستحسرون، اور نہ وہ تھکتے ہیں، یعنی فرشتوں کی طرف اشارہ ہے جو بھی مقربین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تو وہ مسلسل اسی کی تسبیح، اس کی حمد وہ بیان کر رہے ہیں، اور اس کی عبادت میں ان کو کوئی تھکن نہیں، کوئی سرکشی کا معاملہ نہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور رات اور دن اس کی وہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور وہ سستی نہیں کرتے. ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، اور کیا انہوں نے زمین سے کوئی اور معبود بنا لیے کہ وہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کے کھڑا کر دیں گے؟ یعنی اگر ہم یعنی عذاب کے بعد ان کو ہلاک کر دیں تو کوئی ان کے یہ معبودان باطل ہیں کہ جو ان کو نئی زندگی جو وہ بخشیں گے؟ لو کانا فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا. ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر ان دونوں یعنی آسمان و زمین میں اور کوئی اللہ کے سوا معبود ہوتے تو پھر ہوتا کیا؟ لفسدتا, تو زمین و آسمان کائنات میں فساد مچ جاتا. اور یہ عقل میں بھی آنے والی بات ہے, بلکہ پوری دنیا کا جو نظام ہے, اجتماعی نظام, وہ ایسے ہی چلتا ہے. کسی بھی فرم میں آپ دو ایم ڈی نہیں بٹھاتے. کتنے ایم ڈی ہوں گے؟ ایک ہی ایم ڈی ہوگا. ہاں, ان کے تحت مینیجنگ ڈائریکٹر کے تحت ڈائریکٹرز بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن ایم ڈی جو وہ ایک ہی ہوگا. کسی بھی فرم میں آپ دو ایم ڈی بٹھا دیں گے, نظام نہیں چلے گا. کون کس کی بات مانے گا؟ بالکل یہی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کائنات کا مالک وہ ایک ہی ہے. لہٰذا اگر یہ معبودان باطل جن کے یعنی ان کے خیال میں اگر وہ ہوتے اللہ کے ساتھ, تو پھر زمین و آسمان میں تو فساد مچتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون, پس اللہ پاک ہے اور وہ رب یعنی عرش کا مالک اس ان چیزوں سے پاک ہے کہ جو کہ یہ بیان کرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل, اور اللہ وہ اس اللہ سے باس پس نہیں کرتے اس کے متعلق جو وہ کرتا ہے. وہم یسألون, بلکہ وہ خود باز پرس کیے جائیں گے روز قیامت. ام اتخذوا من دونہ آلہا, کیا انہوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں؟ قل ہاتو برہانکم, تو نبی ان سے پوچھئے, ان سے فرمائیے کہ بھئی کوئی دلیل تو لاؤ نا, کوئی دلیل تمہارے پاس ہونی چاہیے کہ بھئی اللہ نے اپنی کائنات میں اپنے اختیار میں ان کو جو ہے وہ شامل کیا ہے. ہذا ذکر من مایا و ذکر من قبل من قبل, اور یہ کتاب یہ ذکر ہے ان کا کہ جو کہ میرے ساتھ ہے, جو بھی میرے فالوورز ہیں ان کا بھی یہی ذکر ہے, وہ بھی اسی بات پر قائم ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں. وذکر من قبل, اور یہی ذکر ان کا بھی ہے کہ جو مجھ سے پہلے وہ گزرے ہیں, وہ بھی لا الہ الا اللہ, وہ تعلیمات تورات میں بھی ہیں, انجیل میں بھی اور زبور میں بھی اللہ نے دی. بل اکثرہم لا یعلمون, بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. لا یعلمون الحق, یعنی حق کو وہ نہیں جانتے. فہم مورزون, پس وہ اعراض کرنے والے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ, اور اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے وہی بھیجی ان کی طرف کہ انہ لا الہ الا انا فعبدون, کہ اللہ کے سوا یعنی میرے سوا کوئی معبود نہیں. فعبدون, پس تم میری ہی عبادت کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, لیکن انہوں نے جرت یہ کی, انہوں نے کہا کہ رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا. سبحانہ, وہ اس تہمت سے پاک ہے. بل عباد مکرمون, بلکہ یہ جو کفار مکہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بلکہ یہ فرشتے تو اس کے معزز بندے ہیں. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون, وہ بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم ہی کی تعمیل کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ اللہ جانتا ہے کہ جو ان کے آگے ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں. ولا یشفعون الا لمن ارتضى, اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر جس کے لیے اس اللہ کی رضا ہو جائے. اختیار شفاعت کا وہ اللہ کے پاس. وہم من خشیتہ مشفقون, اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. ومن یقل منہم انی الہ من دونہ, اور ان میں سے جو کوئی یہ کہے کہ بے شک اس کے سوا میں معبود ہوں, اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں. فذلک نزدیہ جہنم, پس اس شخص کو ہم سزائے جہنم ہے کہ جو کہ دیں. کذالک نجزی الظالمین, اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا. ایک رکو اور کر رہے ہیں انشاءاللہ, پھر وفا کر لیں گے. اب یہ جو آیت نمبر 30-33, چار آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی شاہکار ہیں کہ جو ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں. اولم یر الذین کفروا, اور کیا کافروں نے دیکھا کہ ان السماوات والارض کانت رتقا, کہ آسمان اور زمین دونوں بالکل بند تھے. ففتقناہما, تو ہم نے ان دونوں کو جو ہے وہ کھول دیا. اب یہ آیات متشابہات میں سے یہ آیات ہیں کہ یہ آسمان و زمین یعنی یہ کائنات بالکل بند تھی اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کھولا. تو بہرحال جو جدید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں یہ بات یہ تھیوری ہے کہ جو کہ آئی کہ بگ بینگ کا تصور ہے کہ جو یہ سائنس دیتی ہے کہ بھئی یہ کائنات یہ کرے کیسے وجود میں آئے, کہ یہ بگ بینگ ہوا ہے, ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ اگر یہ دھماکہ یقیناً ہوا بھی تو یہ اللہ کے کلمہ کن سے ہوا. اور بہرحال اس کی ایک تشریح جو کہ یہ ہے جدید سائنس سے ہمیں پتہ چلتی ہے, دوسری تشریح ابن عباس کی ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان و زمین بند تھے, مطلب کیا ہے کہ آسمان بند تھا, یہ بارش نہیں برساتا تھا, زمین بند تھی اور یہ اپنے نباتات نہیں اگاتی تھی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے جب انسان کو زمین پر آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو یہ آسمان کے دہانے بھی جو ہے وہ کھولے, زمین نے بھی سونا ہے کہ جو کہ اپنا نباتات کا وہ اگلا ہے انسان کے لیے, اور اس کی خلافت ارضی کے حوالے سے یہ سارا یعنی نظام ہے کہ جو اللہ نے جاری فرمایا. واللہ اعلم, فرمایا کہ یہ آسمان و زمین بند تھے اور پس ہم نے ان کو کھولا. وجعلنا من الماء كل شيء حي, اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پانی سے ہر شے کو زندہ کیا, پانی سے ہر شے کو زندگی بخشی. یعنی مبدا تخلیق میرا اور آپ کا تو وہ مٹی ہے, اور مبدا حیات وہ کیا ہے, یعنی حیات کا تصور نہیں بغیر پانی کے. افلا یؤمنون, پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے. وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم, اور ہم ہی نے پھر یہ زمین میں پہاڑ نصب کر دیے کہ تاکہ وہ ان لوگوں کو لے کے جھک نہ پڑے, اور یہ ہے کہ بیلنس کی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے سے. وجعلنا فیہا فجاجا سبل لعلہم یہتدون, اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے کہ تاکہ وہ راہ پائے. وجعلنا السماء سقفا محفوظا, اور ہم نے بنایا آسمان کو ایک مضبوط چھت. یعنی سائنس آج کہتی ہے کہ اتنی خطرناک ریڈیشن ہے کہ اگر وہ براہ راست زمین والوں پر پڑ جائیں تو یہ زندگی جو ہے وہ مٹ جائے, لیکن اب یہ مضبوط چھت ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان ریڈیشنز کو جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے کہ وہ نیچے انسان کے پاس وہ براہ راست نہیں پہنچتے. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ, اور وہ اس کی نشانیوں سے پھر بھی اعراض کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور وہی تو اللہ ہے کہ جس نے تخلیق کیا رات اور دن, سورج اور یہ چاند. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, ہر شے وہ اپنے مدار میں وہ تیر رہی ہے, وہ حرکت میں. اب دیکھیں 1400 سال پہلے یہ حقیقت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. یعنی جس طرح سے ڈاکٹر موریس بکائی کے جو کہ عیسائی تھے مسلمان ہوئے, قرآن دی بائبل اینڈ دا سائنس انہوں نے کتاب لکھی, اور انہوں نے اعتراف کیا کہ جو بھی سائنٹیفک فیکٹس ہیں, تھیوریز نہیں یعنی سائنس کے جو ثابت شدہ حقائق ہیں, وہ کوئی بھی جو ہے وہ قرآن سے ٹکراتا نہیں. یعنی 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے سائنٹیفک فیکٹ ہیں جن کی طرف اشارہ کر دیا. اس کے باوجود قرآن نہ یہ سائنس کی کتاب ہے نہ یہ ہسٹری کی کتاب ہے. یعنی کہ آپ اور میں اگر یہ غلطی کر بیٹھیں گے اس میں H2O کا فارمولا ڈھونڈنا شروع کر دیں, H2SO4 کا فارمولا ڈھونڈنا شروع کر دیں, یا تاریخ کی کوئی جو ہے وہ بات اس میں ڈھونڈنا شروع کر دیں, تو یہ احمقانہ طرز عمل, کیونکہ یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, یہ میڈیکل کی کوئی کتاب نہیں ہے کہ اس سے آپ کوئی زولوجی اور باٹنی کے مسئلے حل کرنا شروع کر دیں. نہیں, یہ کتاب ہدایت ہے. ہاں, جتنی ضرورت ہدایت کے لیے انسان کو جو ہے وہ سائنٹیفک فیکٹس کی تھی, اس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا. جتنی ضرورت جو ہے وہ ہسٹری دینا مقصود تھی ہدایت کے لیے, اتنی ہسٹری ہے کہ جو کہ اللہ نے بیان فرما دی. تو یہ کتاب ہدایت ہے. لہٰذا یہاں پر یہی بات ہے کہ جو کہ فرمایا جا رہا ہے کہ کلن فی فلک یسبحون. آج سائنس کہہ رہی ہے, یعنی کچھ صدیوں پہلے آپ چلے جائیں تو سائنس کہہ رہی تھی کہ سورج اسٹیٹک ہے, زمین اسٹیٹک ہے, فلاں اسٹیٹک ہے, لیکن اب اس نتیجے پر سائنس پہنچ رہی ہے کہ ہر شے وہ حرکت میں. اور 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کلن فی فلک یسبحون, کہ سب چیزیں ہیں کہ جو اپنے مدار میں تیر رہی ہے اور حرکت میں ہے. سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں, ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. یعنی زمانے میں ایک تغیر ہے, ایک تبدیلیاں ہیں کہ جو کہ آپ محسوس کر رہے ہیں, ہر شے حرکت میں. یہاں ضمناً بات سمجھنے کی ہے کہ ہر شے کائنات میں حرکت کر رہی ہے. تو جو اشرف المخلوقات ہے, کون, میں اور آپ انسان, وہ اسٹیٹک کیوں ہو جائے, وہ ٹھس ہو کے کیوں بیٹھ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات سے تو بڑے کام لینے ہیں, اس کو تو سب سے زیادہ حرکت میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ حرکت دین کے لحاظ سے وہ پیدا فرمائے. مما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, اب مشرکین یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جو بھی دین کا شور شرابہ ہے نا, معاذ اللہ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک ہے, بس ان سے جان چھوٹ جائے گی, معاذ اللہ یہ مر جائیں گے تو پھر یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. جو بھی یہ دین کے حوالے سے یہ حرکت اہل ایمان جب وہ کر رہے ہیں, ان سے ہمیں نجات مل جائے گی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, اے نبی ہم نے آپ سے پہلے تو کسی بشر کے لیے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا تجویز ہی نہیں کیا. افائی متا, اگر اے نبی آپ انتقال کر جائیں, فہم الخالدون, تو کیا یہ ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے, انہیں بھی موت آنی. کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے کوئی کافر بھی جو ہے وہ آج انکار نہیں کرتا. آبزرویشن ہیں, مشاہدات ہیں کہ جو دنیا میں آ رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آ رہا, جانے کے لیے آ رہا ہے. لہٰذا یہ تین مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ٹیز الفاظ میں یہ حقیقت بیان کی کہ ہر نفس کو ایک ذائقہ لازمن چکھنا ہے, چاہے وہ دنیا کے وہ بے شمار ذائقے کچھ چکھ پائے یا کچھ نہ چکھ پائے, یہ ذائقہ لازمی چکھنا ہے, وہ موت ہے. یہ موت سے کوئی فرار, کوئی انکار ممکن نہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی سے آزمائش میں مبتلا کریں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, اور جب کافر نبی آپ کو دیکھتے ہیں تو صرف تمہیں ایک ہنسی اور مذاق بناتے ہیں آپ کی تعلیمات کو. أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ, اور وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہیں وہ محمد کہ جو تمہارے معبودوں کو بری طرح سے یاد کرتا ہے, برا بلا کہتا ہے. وَهُمْ بِذِكْرِ رَحْمَانِهُمْ كَافِرُونَ, اور البتہ وہ اللہ کے ذکر سے جب وہ منکر. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ, انسان کی خاکی وجود کی جو ایک کمزوری ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ انسان کی جو سرشت ہے اس میں یہ عجلت پسندی ہے کہ جو بہت زیادہ ہے, وہ نقد فائدہ ہے کہ جو کہ حاصل کرنا چاہتا ہے. فرمایا کہ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ, اور انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے. سوری کو مایا تھی فلا تستاجلون, بس ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا, سو تم اس میں جلدی مت کرو. ویقولون متى هذا الوعد, وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ عذاب کب آئے گا, وہ قیامت کب برپا ہوگی. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو اپنے دعوے اور وعدے میں. لو یعلم الذین کفروا, تو کاش کافر اس گھڑی کو جان لیتے کہ ہین لا یکفونا وجوہہم النار, کہ جب وہ نہ روک سکیں گے جہنم کی آگ کو اپنے چہروں سے. کاش کہ یہ اس کا احساس کر لیں آج, آج ان کی یہ آنکھیں جو ہے وہ کھل جائیں کہ یہ اس دن جہنم کی آگ کو اپنے چہروں سے نہیں روک سکیں گے. اور یہ بہت بڑا فیکٹ ہے جو قرآن نے بیان کیا 14 سال پہلے, کہ انسان پر جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے چہرے کو جو ہے وہ بتاتا ہے, تو یہ آگ کو نہیں اپنے چہروں سے روک سکیں گے. ولا ان ظہورہم ولا ہم ینصرون, اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ یعنی وہ مدد کیے جائیں گے. یعنی یہ آگ ہے کہ جو کہ ان کی چہروں کو بھی جھلسے گی, ان کی پیٹھوں کو بھی جو ہے وہ داخے گی, اور کوئی وہ مدد گزار نہیں پائیں گے. بل تاتی ہم بختہ, بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آئے گی. فتب ہتوہم, تو وہ ان کو حیران کر دے گی, بالکل وہ بدہواز ہو جائیں گے. فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون, بس انہیں اس کو لوٹانے کی نہ سکت ہوگی اور نہ وہ انہیں مہلت دی جائے گی. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, البتہ مذاق اڑایا گیا آپ سے پہلے رسولوں کا بھی. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِّنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, بس ان میں سے جنہوں نے مذاق اڑایا انہیں اس عذاب میں آ گھیرا کہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رویے سے محفوظ فرمائے, اپنے نیک بندوں کی جو بھی اوصاف ہیں وہ اس کا ہمیں حامل بنائے. یا انشاءاللہ موفق کر رہے ہیں, 4 رکعت میں حافظ صاحب سے اس مقام کی سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ.